بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم.
یہ روایت القول الربیع میں بھی ہے اور بنی کے حوالے سے فضائل درود میں بھی موجود ہے کہ جو مسلمان روزانہ صبح و شام مرد ہو کے عورت ہو دس مرتبہ درود شریف پڑھے تو قیامت کے دن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. یعنی حضور اس کی سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے. اسی لیے آج دس محرم ہے, مغرب کے بعد گیارہ محرم ہے. نیت کر لیجیے کہ ان شاء اللہ آج سے اس حدیث پر عمل کی نیت سے صبح شام دس مرتبہ درود پاک پابندی سے پڑھیں گے. باقی یقین تصویر میں ایک تصویر درست کی آتی ہے وہ الگ ہے, اور یہ حدیث پر عمل کی نیت سے
دس مرتبہ درود پاک ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سب کو, مجھ کو, پوری امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی دولت سے مالا مال کرنا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں. ایک بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نکاح ابو العاص سے ہوا. دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. پھر جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نکاح بھی حضور نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ کروایا اور حضور کی چوتھی بیٹی ہے سب سے چھوٹی جن کا نام حضرت فاطمہ ہے اور جن کو ہم فاطمہ کی زہرا بھی کہتے ہیں, ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں, سگائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بھی چچازاد بھائی یعنی آقا بھائی بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے جمائی بھی ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی, بھوشیہ وانی کی تھی کہ میرے بعد 30 برس تک خلافت چلے گی نبوت اور پیغمبری کے طریقے کے مطابق, یعنی جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں حکومت بھی چلائی, لوگوں کی دینی ذمہ داری بھی سنبھالی, دینی اعتبار سے بھی امیر رہے اور حکومت کے اعتبار سے بھی حضور امیر رہے, تو اسی ترتیب کے اوپر 30 برس تک میرے باپ دنیا میں خلافت باقی رہے گی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو سب سے پہلے خلیفہ بنائے گئے مسلمانوں کے مشورے سے, مسلمانوں کے عام مشورے سے لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا, خلیفہ بنایا اور اول سب سے پہلی ذمہ داری خلافت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی. اس زمانے میں ترتیب ایسی تھی کہ جو خلیفہ بنے اس کے ہاتھ کے اوپر لوگ بیعت ہوتے اور اس بیعت کا مین یہ ہوتا تھا کہ ہم آپ کو مسلمانوں کا امیر مانتے, ہمارا اپنا امیر مانتے, اس بات کے اوپر اس زمانے میں بیعت ہوا کرتی تھی. ایک بیعت ہوتی ہے اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے, املاک کے تعلق کو مضبوط کرنے کے واسطے, اور اسی میں ایک بیت ایسی بھی ہوتی ہے کہ کسی کو امیر اور حکومت کا ذمہ دار ماننے کے لیے بیت ہوتی ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنائے گئے, مشورے سے ان کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا, تو سب لوگ بیعت ہو رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کر, اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہونے کے لیے گئے تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بننے کے, امیر بننے کے سب سے زیادہ حقدار آپ ہی ہیں, اور آپ وہ مبارک انسان ہوئے ابوبکر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائر طور میں اٹھے تھے کہ جب مکہ کے کافر حضور کو قتل کرنے دوڑے تھے اور حضور تین دن تک دائر طور میں اٹھے تھے, تو کہا ابوبکر اس دائر طور کے اندر اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے آپ ہی تھے. یہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت ہوتے وقت کے اوپر کہا, اور اسی کی طرف قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشارہ فرمایا,
اذهما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن اللہ معنا.
اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابوبکر سے فرما رہے دار طور میں کہ ابوبکر تم گھبراؤ مت, اللہ ہمارے ساتھ. اس آیت میں ساتھی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے, اس لیے کوئی انسان بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہیں مانتا, وہ آدمی قرآن کا انکار کرتا ہے, اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. آج کی دنیا میں ایک بہت بڑی قوم ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان جیسا مانتے ہیں لیکن حقیقت کے اندر وہ مسلمان نہیں ہیں. اسلام کپڑے پہنتے ہیں, اسلام داڑھی رکھتے ہیں, اسلام ٹوپی پہنتے ہیں, لیکن وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کو کافر سمجھتے ہیں. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہونے کے لیے رہے تو حضرت علی نے یہ بات کہی کہ آپ نے تو حضور کا دار طور میں ساتھ کیا تھا, اس لیے خلیفہ بننے کے سب سے زیادہ لائق آپ ہو. اور دوسری بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت ہوتے وقت پر یہ کہی کہ ابوبکر تم تو وہ خوش نصیب انسان ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو رہے اور خود حضور نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لاتے تھے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر کو کہو کہ وہ میری جگہ کے اوپر نماز کی حفاظت کرا رہے. حضور کی زندگی میں 17 نماز کی امامت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے, مسجد نبوی کے پڑوس میں حضور کا روم ہے اور وہیں حضور آرام فرما رہے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں صحابہ کرام کو پڑھائی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت ہوتے وقت پر یہ بات بھی عرض کی، ضرورت رکھوں وہ خوش نصیب انسان ہو تو حضور نے اپنی زندگی میں تم کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا تھا اور اس نے اشارہ تھا کہ حضور کے بعد ابوبکر صدیق خلیفہ بنیں گے، اس لیے آپ سب سے زیادہ خلیفہ بننے کے لائق ہو، علی کی آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہا ہے، یہ کہتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھ پر بیعت کر دی. اب لوگوں نے افواہیں کری، کچھ غلط غلط باتیں صدیق لوگوں نے اور کچھ اپنے لوگوں نے جو بھولے بھالے ہوتے اس کی طرف سے چل رہے، تو لوگوں میں جب غلط باتیں مشہور ہوئی تو 6 مہینے گزرنے کے بعد ایک بڑے مجمع کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھ پر دوسری مرتبہ ہے اور 6 مہینے کے بعد دوسری مرتبہ جو بیعت کی تو اس وقت کے اوپر لوگوں کے ذہن صاف کرنے کے لیے، بد گمانی کو ختم کرنے کے لیے، غلط افواہ کو ختم کرنے کے واسطے حضرت علی نے ایک بہت بڑے مجمع کی حاضری میں حضرت ابوبکر صدیق کے مبارک ہاتھ پر دوسری مرتبہ ہے. پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور دوسرے خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو بڑا عجیب تھا، حضرت علی حسن ہوتے ہیں اور حضرت عمر فاروق ان کے جمائی اور داماد ہوتے ہیں، بالکل سچرا اور جمائی کا معاملہ تھا، حضرت عمر داماد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن ہوتے ہیں. اور یہ سچرائی رشتہ اس لیے ہوا ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَرَقْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا إِن تَرَكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَعِتْرَتِي. میرے صحابہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اگر تم 2 چیزوں کو مضبوط پکڑو یعنی 2 چیزوں سے تعلق رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، صرف اللہ کی کتاب قرآن ہے اور قرآن ہی کی تفسیر حدیث پاک ہے. اور دوسری چیز ذریعے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میرا خاندان، میری فیملی، میرا کٹمب، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ جھوٹ کرتے رہنا، ان کے طریقے پر رہنا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو. اور ایک اور حدیث ہے قرآن کی آیت کہ قیامت کے دن کوئی رشتے داری کام نہیں آئے گی، فلا انصاف بینہم، قیامت کے دن کوئی کسی کی رشتے داری کام نہیں آئے گی، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے خاندان میں سے ہے اور جو میرے خاندان سے سسرالی رشتہ قائم کرے تو وہ چیز قیامت کے لیے کام آئے. یہ بہت بڑی فضیلت کی حدیث ہے کہ کوئی آدمی سید خاندان کا ہو یا سید خاندان کا جمائی بنا ہوا ہو، یہ فضیلت کی چیز ہے. اس لیے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ موقع دے تو اپنی سید خاندان میں نکاح کرنا چاہیے. اس کا حضور نے باقاعدہ استثناء فرمایا کہ قیامت کے دن میرے خاندان سے کوئی ہوگا یا میرے خاندان سے سسرالی حصہ قائم کیا ہوگا تو یہ چیز کام آئے گی. اسی حدیث کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جس کا نام ام کلثوم تھا اس کے ساتھ حضرت عمر نے نکاح کیا اور نکاح میں 40,000 مہر ادا کیا اور کہا کہ میں حضور کے خاندان کے ساتھ میرا رشتہ سسرال کا جڑ جائے. اس لیے حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی سے شادی کی. تو حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تو معاملہ آپس میں بالکل ایک دونوں بھائی جیسا. اور پھر کچھ وقت کے بعد یہ بھی ایک چیز ہو گئی کہ حضرت علی کی بیٹی سے حضرت عمر کا نکاح ہو گیا تو سسرال جمائی کا معاملہ بھی ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. تو حضرت عثمان کو جب خلیفہ بنایا گیا مشورے سے مشورے میں سورا والوں نے طے کیا کہ حضرت عثمان کو امیر اور خلیفہ بناؤ. تو سب سے پہلے بیعت کرنے کے لیے صحابہ کرام میں سے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت عثمان کے مبارک ہاتھ پر بیعت. اور دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کے اوپر بیعت. تو حضرت عثمان کے مبارک ہاتھ پر دوسرے نمبر پر بیعت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عثمان اور حضرت علی نے تو کتنی پکی رشتے داری کی. دونوں سارو بھائی ہوتے, دونوں حضور کے جمائی ہوتے. حضرت عثمان جبل جمائی ہے کہ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عثمان کے نکاح میں ایک کے بعد ایک آئی اور چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں. اس لیے یہ دونوں تو سب کے آپس کے اندر سارو بھائی ہوتے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے شہید کیا تو حضرت عثمان جب شہید ہو گئے پھر حضرت علی خلیفہ بنے اور حضرت علی کو بھی شہید کر دیا. 29 سال اور 6 مہینے ہو چکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبوت کے راستے پر خلافت دنیا میں 30 برس باقی رہے گی. تو جب حضرت علی شہید ہوئے ہیں تو اس وقت پر حضور کے انتقال سے 29.5 سال ہو چکے تھے اور 30 برس پورے ہونے میں 6 مہینے کا ٹائم باقی تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا, امیر بنایا اور وہ 6 مہینے تک خلیفہ اور امیر بن کے رہے. اور جب 6 مہینے پورے ہوئے اور 30 برس مکمل ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑ دی اور یہ کہہ دیا کہ میرے نانا جان نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال کے لیے فرمایا تھا اور 30 سال پورے ہو گئے اس لیے میں اب خلیفہ نہیں رہوں گا اور وہ خلافت کے منصب سے ہٹ گئے. یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ اتنی بڑی قربانی ایک عہدہ ان کے ہاتھ میں آیا, امیر بنے خلیفہ بنے اور وہ امیر اور خلافت بھی تقریباً پونی یا آدھی دنیا کے اوپر بادشاہت ہمارے خلافت ان کو ملی لیکن وہ انہوں نے اپنی خوشی سے چھوڑ اور کرسی کو انہوں نے قربان کر دیا. یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی ہمت اور جو ہے قربانی کی بات. تو یہ چاروں خلفائے کرام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب آپس میں جڑے جڑے رہتے تھے، محبت اور پیار سے رہتے تھے اور آپس کے اندر وہ ایک جیسے بنتے رہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی بھی بڑی عجیب اور بڑی نرالی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چوتھی چھوٹی بیٹی، چوتھے نمبر کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شادی کی عمر کو پہنچ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام دینے کا مشورہ حضرت ابوبکر صدیق نے دیا. حضرت ابوبکر نے حضرت علی کو کہا کہ علی، حضور کی چوتھی بیٹی عمر کو پہنچ گئی ہے، تم شادی کا پیغام دو اور تم نکاح کر کے حضور کی بیٹی دیتا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا اور کہا، علی حضور کی بیٹی کنواری عمر کو پہنچ گئی ہے، علی کو ان کے ساتھ نکاح کر دیا. تو حضرت علی کو شادی کا پیغام دینے کے لیے مشورہ دینے والے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی کو جب مشورہ دیا بڑے بڑے لوگوں نے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں یوں سوچا کہ میں کیسے شادی کا پیغام دوں، اس لیے کہ شادی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے اور اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. حضرت علی کے بہت غریب انسان ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک لے لیا تھا، ان کو اپنے گھر میں پالنے کے لیے لے لیا تھا. چلیا ابو طالب کے پاس، حضرت علی کے بہت غریب آدمی تھے تو سوچنے لگے کہ شادی کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے اخلاق والے ہیں اور حضور کے بڑے اونچے احسانات ہیں، بس حضور کے اخلاق اور حضور کے احسان پر بھروسہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کا پیغام دے دیا. جب شادی کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں کہ تمہارا یہ جو پیغام آیا شادی کا، وہ ہاتھ منہ سے نہ کرو، اللہ کی راہ سے مجھے وہی کا انتظار ہے. روایتوں میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ سے وحی کے ذریعے حضور کو بتایا گیا کہ یہ رشتہ ٹھیک ہے اور قبول کر لو، تب جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ کر رہا ہے. تو حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے جو نکاح ہوا وہ اللہ کے حکم کے بعد ہوا، اللہ کی راہ سے وحی آنے کے بعد ہوا. اور نکاح ہی بڑا عجیب و غریب طریقے سے ہوا، بڑا قابل رشک اور جو ہے زندگی عمل کے قابل نکاح. جب شادی کا وقت آیا، ہجرت کا دوسرا سال ہے، اس وقت کے اوپر نکاح ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پوچھا، علی کچھ ہے مہر دینے کے واسطے تمہارے پاس؟ تو حضرت علی کہنے لگے، حضور مہر دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیسی غریبی کا حال ہوگا اللہ کرے گا. حضور پوچھ رہے کہ علی مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا، حضور میرے پاس کوئی چیز نہیں مہر میں دینے کے واسطے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ ابھی جو بدر کی لڑائی ہوئی تھی اور بدر کی لڑائی میں جو غنیمت کا مال تقسیم ہوا تھا تو تمہارے حصے کے اندر ایک بختر آیا تھا. زیرا کہتے ہیں اس کو اردو میں، گجراتی میں اس کو بختر کہتے ہیں، عربی میں زیر ان کہتے ہیں،
یعنی ایک لوکھن کا لباس ہوتا ہے, لوکھن کے کپڑے ہوتے ہیں, وہ اگر پہن کے تو دشمن کا تیر نہیں لگتا, تلوار نہیں لگتی, بھالا نہیں لگتا, گولی نہیں لگ سکتی, اس کپڑے کو گرا ہو. تو وہ گرا جو بدر کی لڑائی میں غنیمت کا مال جب تقسیم ہوا تھا تو تمہارے حصے میں آ رہی تھی, وہ گرا کہاں ہے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, اس نے وہ تو میرے گھر پر میں نے رکھی ہوئی, اس کا جان لیا اسی کو.
وہ گرا لائے اور وہ گرا بختر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا, اور حضرت عثمان نے 480 درہم کے اندر وہ بختر حضرت علی کے پاس سے خرید لیا. یہ بھی کسی کو مدد کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی غریب ہو, بےچارا ضرورت مند ہو اور ڈائریکٹ اس کی مدد نہ کرنی ہو تو اس کو یوں کہے کہ لاؤ تمہارے پاس کوئی چیز ہے, تیری چیز کی قیمت آتی نہیں ہے, لاؤ میں اس کو خرید لے گا, میں اس کو قیمت دے کر کے لے لیتا ہوں تاکہ وہ غریب کو اس گری پڑی گھر میں رکھی ہوئی چیز کی قیمت بھی مل جائے اور اس کی مدد بھی ہو جائے, اس کا سہکار بھی ہو جائے. تو حضرت عثمان نے وہ بختر وہ گرا 480 درہم میں خرید لیا, اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوشیاری دیکھو, وہ بختر خریدا 480 درہم لیے اور اس کے بعد وہ گرا پھر سے حضرت علی کو دے دی, چلو علی نے گرا تم کو خریدنے لے گیا. کسی نے ہوشیاری سے کام لیا. یہ چیزیں ہمیں صحابہ کی زندگی سے سیکھنے کو ملتی کہ کسی غریب کو مدد کرنے کا, سہکار کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور پھر وہ 480 درہم لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ان کے لیے 480 درہم میرے پاس ہے اور وہی مہر طے ہوا, اور اسی رقم کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا, شادی ہو گئی. جب شادی ہوئی تو اب مستقی کا نمبر آیا. صحابہ کے زمانے میں یہ سلسلہ بہت عام تھا کہ نکاح ابھی ہوئے اور مستقی بعد میں ہوئے. بہت سی اس میں حکمتیں ہوتی تھی, مصلحت ہوتی تھی, اس کی وجہ سے وہ لوگ نکاح کے بعد رخصتی کو بعد میں کیا کرتے تھے. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا, اور نکاح کے تقریباً 30 سال یا 35 مہینے گزرنے کے بعد حضرت عائشہ کی حضور سے رخصتی ہوئی. اتنے لمبے عرصے کے بعد آج کل میں یہ روایت لوگوں نے خوب بیان کیا کرتا ہوں, جس نیت سے جو لوگوں کو گناہ سے بچانے کے واسطے, اس لیے کہ ہمارے یہاں منگنی ہوتی ہے, انگیجمنٹ ہوتا ہے, اور منگنی اور انگیجمنٹ کے بعد لڑکی کے ماں باپ بھی لڑکی پر کنٹرول نہیں کر سکتے اور لڑکے کے ماں باپ بھی لڑکے پر کنٹرول نہیں کر سکتے. دونوں فون پر بات بھی کرتے ہیں, چیٹنگ بھی کرتے ہیں, اور اس کے آگے بھی بہت سے جو گھومنے پھرنے بھی ساتھ میں جاتے ہیں, اور یہ بہت بڑا گناہ ہوتا تھا. منگنی کرنے سے, انگیجمنٹ کرنے سے بات چیت کرنا یا ساتھ میں گھومنا حلال نہیں ہو جاتا, بلکہ وہ تو ناجائز ہی رہتا ہے, اور وہ لڑکی پرائی ہی رہتی ہے, غیر محرم ہی رہتی ہے. لیکن ماں باپ ہے اکثر انگیجمنٹ ہونے کے بعد بھی غلط بات بھی کرنے دیتے ہیں اور بہت ساری آزادیاں دے دیتے ہیں. تو کس گناہ سے بچانے کے لیے کہ وہ لڑکا بھی لڑکے, لڑکی بھی لڑکے, ماں باپ بھی لڑکے, اور دونوں خاندان لڑ جائے گناہ سے, اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انگیجمنٹ اور منگنی کے بجائے جب بات چیت لگتی ہو تو اسی وقت خالی نکاح پڑا ہو, اور نکاح پڑھانے کے بعد پھر دونوں کو جتنی بات کرنی ہو کرتے رہے, رخصتی جب کرنی ہو دو چار سال کے بعد تب اپنے ٹائم کے اوپر کرتے رہنا, یہ حدیث سے ثابت ہے, حضور کے عمل سے ثابت ہے, صحابہ کے عمل سے ثابت ہے,
اور اس میں بہت بڑی گناہ سے نکال ہے.
تو حضور نے حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے نکاح کرا دیا. اب آیا نمبر 31 کا.
تو حضرت علی کے پاس تو اپنا کوئی گھر بھی نہیں تھا,
اپنا ذاتی مکان بھی نہیں, روح بھی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ علی ایک مکان کرائے کے اوپر لے لو اور اس کرائے کے مکان کے اندر تو اپنی رخصتی کر لو. نکاح ہو رہا ہے, کس کا؟ رخصتی ہو رہی ہے جنت کی عورتوں کی سردار کو, جن کے لیے ہم سوچتے ہیں جنت النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا. جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا ہے, اس کی رخصتی ہو رہی ہے اور رخصتی کے لیے مکان بھی نہیں ہے, روح بھی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روح بھاڑے پر لیا اور اس کرائے کے بھاڑے کے مکان میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی رخصتی ہو گئی. اور نکاح میں حضور نے کیا دیا, اپنی بیٹی کو جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ کو کیا دیا؟ نکاح کے وقت پر ایک باپ, وہ بھی نبیوں کے سردار, اور ہجرت کے بعد کی بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں, دہیج میں اپنی بیٹی کو گفٹ کرنے جو سامان دیا, سیرت کی کتابوں میں اس کی عزت بھی موجود ہے. روایت میں آتا ہے کہ دو مٹی کے مٹکے دیے پانی بھرنے سے, دو ہاتھ سے آٹا پیسنے کی شکتی دی اپنی بیٹی فاطمہ کو, ایک مٹکیزا دیا جس سے پانی بھر کے لاتے, جیسے آج کل ڈرم ہوتے, اس زمانے کے چمڑے کے مٹکیزے ہوتے تھے, ایک مٹکیزا دیا پانی بھر کر کے لانے کے بعد, ایک گدا دیا اور وہ گدا بھی چمڑے کا بنا ہوا تھا اور اندر بھرنے کے لیے روح نہیں ملی اللہ کے نبی کو کہ چمڑے سے بستر میں روح بھرے. تو حضور نے کسی درخت کی جھاڑ کی چھال نکلوائے اور وہ چھال نکلوا کر چمڑے کے گدے میں بھرے اور وہ اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت پر, اور ایک نحاف کیا اوڑھنے کے واسطے جو جنتی خاتون کا جو ہے جہیز تھا. دو بچے مٹی کے, دو شکتیوں کے ہاتھ سے چلا رہا, ایک پانی کا مشکل, ایک بستر گدا, وہ بھی چمڑے کا اندر طرف کسی چھان بھری ہوئی, ایک اوڑھنے کا لحاف, بس اتنا سامان لے کر حضور نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا حضرت علی کے گھر پر. اور رخصتی بڑی عجیب و غریب ہوئی. گھر میں خدمت کرنے کے لیے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہما ایک گھر میں خادمہ تھی, خدمت کرنے والی. جب شام کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو کہا, ایمن میری بیٹی فاطمہ کو ان کے شوہر علی کے گھر کے اوپر پہنچا کر کے آؤ. حضور کے گھر میں سے ایک خدمت کرنے والی, جس کو آج کل ہم کام کرنے والی آقا بولتے ہیں, وہ کام کرنے والی خالہ حضور کی بیٹی فاطمہ کو ان کے سسرال میں حضرت علی کے گھر کے اوپر پہنچانے کے لیے کوئی بارات نہیں آئی اور کوئی لمبی چوڑی دعوت نہیں ہوئی, پہنچانے کے لیے انہیں ایمن ہو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے عجیب عمل کیا, حضرت علی کے گھر حضور پہنچے, جو بھائی کا مکان تھا وہاں گئے اور کہا کہ پانی لاؤ. تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ لکڑی کے پیالے میں پانی لے کر کے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا, بعض روایت میں کلو ربی فلا کلو ربی ناس پڑا اور اس پانی کے پیالے کے اوپر پھونک ماری اور اس میں سے خود حضور نے پیا, حضرت علی حضرت فاطمہ کو پلایا اور دونوں کے سینے پر, دونوں کی پیٹھ کے اوپر وہ پانی حضور نے رکھ دیا, پرے کر دیا اور دونوں کے لیے برکت کی دعا کر دی
اور دعا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اوپر واپس تشریف لے آئے. میری حضور کی ایک سنت ہے جس کا اس وقت کے اوپر عام لوگوں نے رواج نہیں ہے, اس کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تو حضور نے خود اپنی بیٹی کو حضرت علی کے گھر کے اوپر رخصت کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ نہیں تھا. حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت جس زمانے میں نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کی باری میں مزدوری کا کام کرتے. حضرت علی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے, ایک لہوری کی باری میں مزدوری کرتے تھے. اور مزدوری میں کیا ملتا ہے, روایت میں لکھا ہے کہ کنویں میں سے ایک ڈول پانی کھینچتے اور کھجور کے جھاڑ کو پلاتے تو وہ لہوری ایک ڈول پر ایک کھجور مزدوری میں دیتا تھا. اتنی کم مزدوری کہ پانی کھینچنا اور ایک ڈول نکال کے کھجور کے جھاڑ کو باری میں پلانا, تب جا کے ایک کھجور ملتی تھی. اتنی معمولی مزدوری پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کی باری میں کام کرتے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ایسی حالات تھے کہ عجیب حالات, روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خود چولہا جلاتی تھی, دھواں اتنا نکلتا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے کالے ہو جاتے تھے, اور خود اپنے ہاتھ سے چپکی چلاتی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ کے اوپر نشان بن جاتے تھے. یہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کی بات کر رہا ہوں. اپنے ہاتھ سے چپکی چلانا جس کی وجہ سے ہاتھ پر نشان بن جاتے تھے, اور بعض مرتبہ خود مچھی دے کے پانی بھر کے بھی حضرت فاطمہ لاتی تھی. ایک مرتبہ فرمانے لگی, ہمارے گھر میں سامان کیا ہے کا ایک بکری کا چمڑا ہے, یعنی بکری کبھی دبا کی ہوگی تو اس کا جو چمڑا ہے وہ دیوانت جی کے گھر میں رکھا ہوا تھا, تو اسی چمڑے کے اوپر رات کو میں اور علی دونوں سو جاتے ہیں, اور جب صبح ہوتی ہے تو اسی چمڑے کے اوپر اپنے اونٹ اور بکریوں کو چارا کھلاتے ہیں. اسی چمڑے پر رات کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ سوتے تھے, اور صبح میں اسی کے اوپر جانوروں کو چارا اور دانا کھلایا کرتے تھے. کام کرتے کرتے حضرت فاطمہ تھک جاتی تھی, اور حضرت علی جب یہودی کے یہاں سے کام کر کے آتے تو خود پانی اٹھا کر کے لاتے اور گھر میں دیتے. اتنے سارے گھر کے کام, شوہر کی خدمت, جانوروں کی خدمت, خود اپنے ہاتھ سے چپی جلانا, آٹا پیسنا, چوہا چولا جلانا, جانور کو چارا ڈالنا, وہ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ تھک جایا کرتی, بہت تھک جاتی. اور بچے بھی پانچ, حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو پانچ بچے اللہ نے عطا فرمائے. ایک بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دشمنوں نے زہر کا پیالہ دیا تھا, دوسرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کربلا کے میدان میں شہید کیا ہے, تیسرے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دو بیٹی, ایک بیٹی کا نام زینب اور دوسری بیٹی کا نام ام کلثوم. کچھ پانچ اولاد حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی, ان کی خدمت کرتے کرتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک جایا کرتی. ایک دن حضرت فاطمہ کو پتا چلا کہ میرے ابا جان یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ غلام آئے, کچھ باندیاں آئے ہوئے. تو کہا میں جاؤں ابا جان کے پاس اور کہوں کہ ابا کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں, کام کرنے والا خالص غلام مجھے دے دو, میرے کام میں آسانی ہو جائے. حضرت فاطمہ گئی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہو سکی. مہمان تھے, حضور کے دربار میں تشریف لے رہے تھے, ملاقات نہیں ہو سکی. تو حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا کہ میں اس کام سے آئی ہوں. جب بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آ رہی تھی, اور فاطمہ اس لیے آ رہی تھی کہ وہ کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے تو آپ کے پاس کوئی غلام لینے آئی تھی, کوئی کام کرنے والا لینے آئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی بات سنی اور اسی وقت پر حضرت فاطمہ کے گھر جانے کے لیے روانہ ہوئے. گئے عشاء کے بعد کا وقت تھا, حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں بستر پر سو چکے تھے. حضور نے آواز دی, گھر میں داخل ہوئے اور بیٹی اور جمال کے بیچ میں جا کر حضور بیٹھ گئے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے تو حضور کے قدم مبارک کے نیچے جو تلوہ ہوتا ہے, یعنی اس کو ہم تلیا کہتے ہیں, اس کو اردو میں تلوہ کہتے ہیں, یہ تلوار میرے سینے کے ساتھ لگ رہا تھا اور اس تلوے کی ٹھنڈک میرے دل کے اندر محسوس ہو رہی تھی. اس حال سے حضور جا کر کے بیٹھ گئے اور جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا, بیٹی مجھے پتا چلا کہ آج تو آئی تھی, اس لیے آئی تھی کہ تو کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے, تیرے ہاتھ میں نکام کر جاتے, تو میرے پاس خدمت کرنے والا غلام لینے آئی تھی. بیٹی میں تجھے غلام سے, خدمت کرنے والے حاضر کے نوکر سے اچھی چیز بتلانے کے لیے آیا ہوں. بیٹا تو دن بھر کام کر, جب تو تھک جائے تو رات کو اپنے بستر پر جب تو سونے کے لیے جائے تو بیٹا تو 35 مرتبہ سبحان اللہ, 35 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر, اللہ غلام اور خادموں کے بجائے تیری بیٹی تیرے لیے بہتر ہوگی. حضور نے خود اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو یہ تصویر بتلائی, اسی لیے اس تصویر کو تصویر فاطمی کہتے ہیں. اس تصویر پر بعض اللہ والوں کی بات کتابوں میں لکھی ہے کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت پر مرد ہو کہ عورت ہو, حضرت فاطمہ کو جو حضور نے تصویر بتلائی تھی وہ پڑھ کے سوئے. اور لوگوں نے تجربے سے اس میں یہ بھی ملایا ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ پر پھونک مارے اور اپنے پورے بدن پر گرا لے. تو انشاءاللہ کوئی نیند میں بھی اس کی پوری تھکن اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے, اور صبح میں جب وہ انسان اٹھے گا تو ایک دم فریش تازہ دم ایک دم مور کے اندر وہ اٹھے گا. اس لیے میں تمام بہنوں سے بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آج رات ہی سے تصویر فاطمی کا عمل شروع کرو, کہ روزانہ رات کو بستر کے اوپر بیٹھ کر 35 مرتبہ سبحان اللہ, 35 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو اور اس کو اپنے پورے بدن کے اوپر بھوک مار کے پھرا لو. یہ حضرت فاطمہ کا عمل ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا, اور اس کی برکت سے تھکن بھی دور ہو جائے گی اور آپ ایک دم فریش اور تازہ ہو کر اسے اٹھو گے. ایک اور عجیب بات میں عرض کر, شوہر بیوی میں کچھ نرم نرم تو چلتی ہے, کون انکار کر سکتا ہے اس سے؟ ایک مرتبہ حضرت علی حضرت فاطمہ کی کسی بات میں ناراض ہو گئے, تو دیکھو سننے کی بات ہے کہ ناراض ہوئے تو کیا کیا حضرت علی نے, حضرت علی حضرت فاطمہ کی کسی بات میں ناراض ہو گئے, تو ناراض تو ہو گئے تو نہ مارا نہ پیٹا نہ ڈانٹا نہ گرم ہوئے, بلکہ حضرت علی گھر میں سے نکلے اور سیدھے مسجد نبوی میں جا کر کے سو گئے. اب اس زمانے کی مسجد نبوی جانی کیسی, نیچے کارپیٹ بھی نہیں, پتھر بھی نہیں, وہ تو مٹی والی مسجد نبوی ہوتی تھی. حضرت علی مٹی پر جا کر مسجد نبوی میں سو گئے, جی نیچے کچھ ناراضگی ہو گئی تو یہ بہترین طریقہ, کچھ گھر میں گرما گرمی ہو جائے تو اچھی بات, عورت کہاں جائے گی گھر سے باہر نکل جائے, سوہر نکل کے چلا جائے تو گھر میں شانتی ہو جائے اور ماحول بھی ٹھنڈا ہو جائے, اور نکل کے جانے کا بھی نام مسجد میں چلے جانے کا اور کہیں بھی چلے جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکل کر کے مسجد میں گئے اور مسجد میں جاتے تو
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو حضور مسجد نبوی میں پہنچے, دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مٹی پر سوئے ہوئے ہیں, اور اس زمانے میں صحابہ کے پاس کپڑے بھی بہت معمولی ہوا کرتے تھے. اوپر والا حصہ روایت کے اندازہ ایسا ہے کہ گناہ ہوگا, جس کی وجہ سے مٹی مسجد کی مٹی حضرت علی کے بدن پر لگی ہوئی تھی. جب اس حال میں اپنے جمائی کو دیکھا کہ پورے بدن کے اوپر مٹی لگ گئی اوپر والے حصے میں اور حضرت علی مٹی پر سوئے ہوئے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے آواز دی, یا بات اے مٹی والے. تو حضرت علی ایک دم خوش ہو کے کھڑے ہو گئے, اور اس کے بعد زندگی بھر حضرت علی کو یہی پسند تھا کہ کوئی ان کو ابو تراب کہہ کر کے بلایا جائے. اس لیے تو حضور نے ان کو جس حال میں آواز لگائی اے مٹی والے, بس وہی چیز حضرت علی کو بہت پیاری لگی. تب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب بن گئی, یعنی مٹی والے. اس کی برکت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرواہی بہت اونچے درجے کی آئی. اس لیے ہمارے جو تصوف کے سلسلے ہیں وہ سلسلے حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر کے جڑتے ہیں. تو حضرت علی کے اندر اللہ تعالیٰ نے توازو کا اور انتشاری کا بہت اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا, اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوئی اس کنیت کی بھی بڑی برکت. ایک بات اور سناؤ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح خیبر کے موقع کے اوپر, ہجرت کا ساتواں سال ہے اور مدینہ منورہ کے قریب میں خیبر یہودیوں کی ایک بہت بڑی بستی تھی, اور آج بھی وہاں یہودیوں کے قلعے موجود ہیں, خندق اس کے چھوٹے چھوٹے موجود ہیں. کعب اتنا شرف کا بھی قلعہ ہے اور خیبر کے یہودیوں کا بھی قلعہ ہے, اور انہوں نے یونائٹیڈ نیشن میں پاس کروا کے اس کو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کروا دیا ہے, کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا, اور جو ہے سعودی گورنمنٹ اس کی پوری حفاظت اور دیکھ بھال کرتی ہے. تو خیبر کے اندر یہودیوں کی بہت بڑی بستی تھی, وہاں بہت یہودی رہتے تھے, بڑے مالدار تھے, اور وہ وہاں بیٹھے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف پلاننگ سازی رات بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے, اور غداریاں بھی ان کی بہت ساری تھی. اور مدینہ میں جو بنو نذیر اور بنو قریظہ بنو قینقاع یہودی تھے ان کے ساتھ کے معاملات پیش آئے, تو جو بچے اسی یہودی تھے وہی وہیں خیبر میں جا کر کے انہوں نے اجدار جمایا. تو خیبر گویا کہ اس زمانے میں حضور اور صحابہ کے خلاف ایک بہت بڑا یہودیوں کا قلعہ اور سینٹر بن گیا تھا. ہجرت کے ساتویں سال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف تشریف لے گئے صحابہ کی بہت بڑی جماعت کو لے کر خیبر کو فتح کرنے کے لیے. حضور تشریف لے گئے, پہلے ایک قلعہ فتح ہو گیا, جیت لیا صحابہ نے حضور نے. جب دوسرا قلعہ تھا بہت بڑا جس کا نام تھا قلعہ قمیص, وہ قمیص کا قلعہ بہت مضبوط تھا اور اس کے یہودی بھی بڑے خطرناک لڑاکو قسم کے یہودی تھے. وہ پتا نہیں ہو رہا تھا, تقریباً 20 دن تک صحابہ نے وہ قمیص کے قلعے کا چاروں طرف سے گھیراؤ کیا, لیکن وہ قلعہ پتا نہیں ہو رہا تھا. ایک دن رات میں شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل صبح میں میں جھنڈا ایک ایسے صحابی کو انسان کو دوں گا کہ جو صحابی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس صحابی سے محبت کرتے ہیں, میں ان کے ہاتھ میں کل صبح میں جھنڈا دینے والا ہوں اور وہ امیر بن کر کے جا کر کے لڑیں گے. جب یہ اعلان حضور نے کیا تو بڑے بڑے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پوری رات ہم کو بھی نیند نہیں آئی, اس لیے کہ وہ انتظار کہ کل صبح میں حضور کس کے ہاتھ میں جھنڈا دے دے وہ دیکھنا ہے.
کیونکہ حضور نے عجیب بات فرمائی تھی کہ میں کل ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے. پوری رات صحابہ کی دوسرے دوسرے اندر ہو گئی. جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن آنکھ میں تکلیف تھی, آج تو یعنی آنکھ آئی ہوئی تھی, تو آنکھ میں درد تھا تو وہ تو کسی جگہ آرام کر رہے تھے. اب حضور ڈھونڈ رہے کسی کو کہ کہاں جس کو مجھے جھنڈا دینا ہے. تو ایسے موقع کے اوپر انسان کیا کرتا ہے, جان بوجھ کے وہ انعام دینے والے کے سامنے آ گئے کہ بھائی حضور مجھے بھول رہے ہو یا مجھے ڈھونڈ رہے ہو تو میں سامنے آؤں کہ لا رہے آئے. تو بڑے بڑے صحابہ کہتے کہ وہ سامنے آ رہے حضور کے, لیکن اندازہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تلاش کر رہے. جب نظر بنی سب کو دیکھا تو حضرت علی نظر نہیں آتے تو فرمایا کہ علی کہاں ہے, بلاؤ, علی نظر نہیں آ رہے. تو لوگوں نے کہا کہ ان کی تو آنکھوں میں درد ہو رہا ہے, وہ آرام کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ علی کو. حضرت علی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک نکالا, لحاف مبارک, اور وہ تھوک مبارک نکال کر حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا اور دعا کر دی. تو حضرت علی فرماتے کہ اسی وقت میری آنکھ اچھی ہو گئی اور درد ختم ہو گیا, اور ایسا ختم ہوا کہ پوری زندگی سے مجھے کبھی آنکھ میں درد نہیں. جو حضور کے تھوک مبارک کی برکت تھی, حضور نے اپنا تھوک لگا دیا حضرت علی کی آنکھ میں اور دعا کر دی, ان کی برکت سے ان کی آنکھ اور اچھی ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا, اور جھنڈا دے کر حضور نے ان کو نصیحت کرنا, علی آگے بڑھو, پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا, اللہ پر توکل کرو, یہود کو اسلام کی دعوت دو, پھر نہ مانے وہ لوگ تو پھر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا. اور روانہ کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی جو بہت بڑی نصیحت کی بات ہے, علی تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو اگر اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے تو تمہارے لیے لال اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے, اور عرب میں لال اونٹ سب سے زیادہ قیمتی دولت ہوا کرتی تھی, سب سے قیمتی دولت. اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا کہ علی تمہارے لیے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہوگا اگر تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو اللہ ہدایت دے دے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ہمارے ذریعے سے کوئی بھی انسان ہدایت پر آ جائے, بچتا ہوا انسان کہیں راستے پر آ جائے, کوئی غیر مسلم اسلام میں آ جائے, کوئی بے ایمان امام میں آ جائے, اس کی ہمیں بھی کوشش اور محنت کرنی چاہیے. اور واقعہ اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا پیاسی ہے کہ کوئی ان کو جو ہے ہدایت کا پانی پلانے والا ملے اور ہدایت کا کنواں کوئی ان کو بتلائے. دنیا اس وقت انتظار کے اندر لگی ہوئی ہے, بس ضرورت ہے کہ ہم جا کر کے لوگوں کو بتلاوے اسلام کیا چیز ہے, ایمان کیا چیز ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کیا چیز ہے, وہ ہمیں بتلانے کی ضرورت ہے. اور خدا کرے ہماری محنت سے ایک انسان کی ہدایت پر آ گیا تو سمجھو کہ ہماری تو جنت لگ گئی, ہماری یہ تو بڑی کامیابی ہو گئی. اللہ ہمیں اس کی طرف بھی دھیان اور توجہ دینے کی توفیق اور شہادت عطا فرمائے. 3 سال پہلے میں اس پروگرام میں گیا تھا اور ابھی گزشتہ رویوار کو اسی پروگرام میں گیا, جگہ بدلی ہوئی تھی اور اس کے اندر شریک ہونے والے الگ لوگ. پروگرام ایسا تھا کہ ہندوؤں کے لیے سیرت پر نبند لکھنے کی اسپردھا تھی. آپ کو کچھ نیا معلوم ہوگا کہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی سیرت پر نبند لکھے, آرٹیکل لکھے, مضمون لکھے, اور لکھنے والے ہندو لوگ ہو رہے, نان مسلم ہو رہے, اس کی بہت بڑی ایک حلیفائی ہے. اور آپ کو اندازہ ہوگا 713 ہندو لڑکے لڑکیوں نے
بڑے مردوں نے عورتوں نے اس نبھن پر جا کے بھاگ لیا اور 5 مہینے تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک گجرات میں وہاں کی پڑھی اور جو بات ان کو حضور کی سیرت کی سمجھ میں نہیں آئی وہ انہوں نے نیٹ کے ذریعے سے ذمہ داروں سے پوچھی اور اس کے بعد جو انہوں نے حضور کی سیرت پر نبھن لکھے اس میں جس کا پہلا دوسرا تیسرا نمبر آیا تینوں کے نبھن کی کاپی میرے پاس ہے جب ایک لڑکی ڈاکٹر لیلا مشرا نام تھی اس کا دوسرا نمبر آیا وہ اپنا نبھن جو ماٹنے کے لیے کھڑی ہوئی میں اللہ کو گواہ رکھ کے دیتا ہوں اس پردا کا انعام وترن جو سوال تھا اس نے 1000-2000 کا 2500 کا مجمع تھا 1200 کے قریب ہندو تھے 1000-1100 مسلمان تھے اس مجمع میں جب وہ نبھن سننا شروع کیا تو جب نبھن ختم ہوا تو پتا چلا کہ یہ لکھنے والی کو ہندو لڑکی ہے اس نے اللہ کے نبی کی سیرت پر ایسا زبردست نبھن لکھا تھا کہ میں اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ عام طور پر ہم مسلمان کی ایسا نبھن نہیں لکھ سکتے ایسا زبردست نبھن اس نے لکھا تھا اور پہلا نمبر آیا تھا کہ اسکول کے پرنسپل کا وہ میرے بازو میں بیٹھے ہوئے تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب یار میں پیغمبر صاحب میں جیون شہری طرح آتی ہوں تو میں نے رو لاگی تم پہننا دریا میں اندر کھڑی رہ گئے અને પ્રેમ ના દરિયામાં ડૂબી રહેલો છું જેવી શાંતિ અને પ્રેમ પેગમ્બર સાહેબના જીવનમાં મને જોવા મળ્યું આખા જીવનભર મને કદી એવું જોવા નથી મળ્યું મેં આપણે આપણે હેરાન છું કે અલ્લાહ કે 713 હિન્દુ લડકે લડકી આજથી તાકુત કે માહોલ મેં હિસ્સા લે લે और फिर इन्होंने घर के लिए उसी की सीरत के मुबारक पर और जिन्होंने स्पर्धा रखी उन्होंने इनाम भी दिल खोल के लिए 50-50,000 रुपए भी इनाम रखे थे अच्छे निबंध लिखने के ऊपर 10 लाख के करीब का बड़ा खर्चा दिया मैंने उनको कहा कि इन लोगों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत आ जाए तो ये 10 लाख रुपए बहुत कम है इन लोगों के दिलों से इस्लाम के बारे में नफरत दूर हो जाए और अल्लाह के नबी की मोहब्बत और अजमत आ जाए तो ये तुम्हारे 10 लाख रुपए की कोई हैसियत नहीं اور جو ہے ان لوگوں نے ایک لڑکی نے نبھن کی اپیل میں لکھا تھا کہ پیغمبر صاحب کے جیون شہری طرح واقفہ کرتی ہماری اسلام قبول کرو گے بتاؤ ہماری دل سے اسلام قبول کرو آج تعصب کے ماحول کا یہ حال میں آپ کو بتلا رہا تو میرے مسلمان بھائیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو انہوں نے ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی تمہارے ذریعے ایک انسان کو اللہ ہدایت دے تو تمہارے لیے لاکھ لوگوں سے بہتر ہے دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر خموش کا قلعہ فتح کروا دیا اور پورے خیبر میں ہنگامہ مچ گیا اور خیبر پورے پورا فتح ہو گیا اور میرا اب نام کا بڑا زبردست پہلوان تھا لوگ جس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تلوار ایسی ماری کہ اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کے سارے گھمنڈ کو حضرت علی نے مٹی میں ملا دیا ایک تلوار کے وار کے اوپر ایسی زبردست بہادری سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے زمانے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور حضرت حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان ہمیں آج کل صحابہ کرام کی سیرت پڑھنی چاہیے فضائل اعمال جو حضرت کی کتاب ہے اس میں حکایات صحابہ ایک مستقل حصہ ہے اور حیات صحابہ اس کی تعلیم دھیان سے سنو اور گھروں میں بھی صحابہ کے قصے بڑھا کرو جو ایمان کی تازگی صحابہ کے قصے کے اندر ہے وہ دنیا کے اندر آپ کو دوسری چیزوں میں ملنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ وہ مبارک جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشی کا اعلان کیا ہے یہ حالت جو ہے بس خوشی کا ایک اشراف بدلا کر کے بات ختم کر لیتا ہوں آیت میں اللہ نے فرمایا
ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل.
اس کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے نقل کیا ہے اور حضرت علی کے سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے کہ تورات اور انجیل جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں ان آسمانی کتابوں نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں لکھی ہوئی، یعنی حضور کے بارے میں بھی پچھلی آسمانی کتابوں میں باتیں لکھی تھی اور حضرت علی اور چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں بھی پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی موجود ہیں. اللہ ہم سب کو حضرات صحابہ کرام سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، صحیح سچی عقیدت عطا فرمائے، اور جیسے انہوں نے زندگی گزاری سادگی والا نکاح، سادگی والی زندگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جب یہ پروگرام طے ہوا تو میں نے حضرت علی کی سیرت کا مطالعہ شروع کیا تو میں انتخاب کرنے لگا کہ کتنی باتیں سناؤں مجلس کے اندر، تو میرے لیے انتخاب کرنا بھی مشکل ہو گیا کہ میں کتنی باتیں سنا. تو پھر میں نے حضرت علی کی سیرت کی منتخب باتیں تین حصوں میں کر لی. منگلوار کے دن پہلا حصہ انگریز نے سنایا، بدھوار کا دوسرا حصہ دیارا نے سنایا، اور آج جمعہ کے دن تیسرا حصہ یہاں پر مکمل کیا. پھر بھی تین حصے میں سنانے کے بعد بھی حضرت علی کی کل سیرت کا شاید 10-15% میں سنانے کے اوپر کامیاب ہوا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیکی کو اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھو.